ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی زاویہ نگاہ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے. پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام ولادت باسعادت اور ہفتہ ولادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. ملاحظہ کیجیے رواں ہفتے کے اہم واقعات کا جائزہ. تو پہلے خاص خاص واقعات کے عناوین.
تہران میں ایکو کا سربراہی اجلاس. عراق میں دہشت گردانہ واقعات. نواز شریف کو حکومت پاکستان کا انتباہ. انسداد منشیات کے میدان میں ایران کی کامیابی، اقوام متحدہ کا اعتراف. قاہرہ میں فلسطینی گروہوں کے قومی آشتی کے مذاکرات.
ناظرین یقیناً آپ باخبر ہوں گے کہ گزشتہ بدھ کو ای سی او کا 10واں سربراہ اجلاس تہران میں منعقد ہوا، اور خود اجلاس کے شرکا اور ماہرین تہران میں منعقدہ ای سی او یا ایکو کے 10ویں سربراہ اجلاس کو ای سی او کی تاریخ میں اہم سنگ میل سے تعبیر کر رہے ہیں. ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
تہران میں ایکو کا سربراہی اجلاس بدھ کے روز اختتام پذیر ہوا. اجلاس کے اختتام میں ایک بیان جاری کیا گیا جس میں آیا ہے کہ ایکو کے رکن ممالک کے سربراہان نے اپنے مذاکرات میں دنیا میں جاری مالیاتی بحران سمیت اہم علاقائی اور عالمی مسائل کا جائزہ لیا. تہران میں بلائے جانے والے اس اجلاس میں اس تنظیم کی کارکردگی اور گزشتہ اجلاس سے لے کر اب تک کی پیش رفت، نیز درپیش چیلنجوں کا بھی جائزہ لیا گیا. تعلقات میں توسیع اور سن 2015 تک کا ایکو کا ایک آزاد تجارتی زون قائم کرنے پر تاکید، اس کے علاوہ ایک تجارتی اور ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز وہ من جملہ موضوعات ہیں جن پر ایکو کے اختتامی بیان میں زور دیا گیا ہے. یہ بیان، جسے ایکو کے 10ویں سربراہی اجلاس کا نچوڑ کہا جا رہا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ ایکو کے 10ویں اجلاس نے اپنی آئندہ کی بڑی بڑی پالیسیوں پر خاص توجہ دی ہے. اس کے علاوہ ایکو کے سربراہوں نے درپیش چیلنجوں کا حقیقت پسندی سے جائزہ لیا ہے، اور یہ وہی چیز ہے کہ جس کے بارے میں پہلے سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ تہران اجلاس میں اس کا خاص خیال رکھا جائے گا. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کی طرف سے اجلاس کے دوران جو تجاویز پیش کی گئیں، ان میں صحیح طور پر ایکو کے رکن ملکوں کو درپیش چیلنجوں کو بیان کیا گیا ہے. صدر جناب احمدی نژاد نے جو تجاویز پیش کی ہیں، ان میں آپسی معاملات و تجارت کو ڈالر سے ہٹ کر علاقے میں رائج کرنسی کے ذریعے ہی انجام دینا، ایکو کا ایک اپنا تجارتی و ترقیاتی بینک قائم کرنا، اور ڈالر کے بجائے دنیا کی دیگر معتبر کرنسیوں میں اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو تبدیل کرنا شامل ہے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ تجاویز ہیں جن پر عمل کر کے مغرب کے اقتصادی بحران سے پیدا شدہ مشکلات سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. ماہرین کے نزدیک ایکو کا اختتامی بیان اس تنظیم کی ترقی اور پیش رفت میں اہم موڑ شمار ہوتا ہے. جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے اس اجلاس میں شریک سربراہان مملکت اور دوسری شخصیات سے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ ایکو تنظیم خطے کی اقتصادی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس لیے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ تنظیم اس صلاحیت سے بطریق احسن فائدہ اٹھا کر علاقے میں مؤثر کردار ادا کرے گی. واضح سی بات ہے کہ اس تنظیم نے سن 2015 تک اپنے لیے جو اہداف معین کیے ہیں، ان کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ رکن ممالک کے تمام وسائل، سرمایہ، ماہر افرادی قوت، جدید علوم اور ٹیکنالوجی سے استفادے کی راہ ہموار کی جائے، اور اس سلسلے میں تمام رکن ممالک کی حمایت بھی حاصل ہو. اس زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ایکو کا 10واں سربراہی اجلاس، کہ جس میں خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ممالک، اقوام متحدہ اور اسلامی کانفرنس تنظیم کے بعض رکن ممالک کے نمائندے بھی شریک تھے، ایک بہت ہی کامیاب اجلاس شمار ہوتا ہے.
تہران میں ایکو سربراہ اجلاس سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور رخ کرتے ہیں عراق کا. عراق میں گزشتہ چند دنوں کے دوران بدامنی اور دہشت گردی کے واقعات میں خاصی تیزی آئی ہے، اور شدت ایک ایسے وقت آئی ہے دہشت گردانہ واقعات میں جب امریکہ کے صدر باراک اوباما نے عراق سے متعلق امریکی فوج کے انخلا سے متعلق نئی اسٹریٹجی کا اعلان کیا ہے. ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
گزشتہ چند دنوں کے دوران عراق میں ایک بار پھر متعدد دہشت گردانہ واقعات رونما ہوئے ہیں. اس سلسلے کا سب سے تازہ واقعہ بغداد کے مغرب میں واقع ابو غریب کے علاقے میں ہونے والا دہشت گردانہ بم دھماکہ ہے, جس میں 70 سے زائد افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے. اس واقعے سے 3 روز قبل بھی عراق کے ایک پولیس اسٹیشن کے باہر, جہاں لوگ محکمہ پولیس میں نوکریوں کے لیے اپنے کاغذات جمع کرنے کے لیے کھڑے تھے, ایک بم دھماکے میں 30 افراد مارے گئے تھے. عراق میں دہشت گردانہ واقعات کی یہ تازہ لہر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب واشنگٹن نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ عراق سے اپنی فوج واپس بلا لے گا, اور یہ عمل آئندہ 6 مہینوں میں شروع ہو جائے گا. امریکہ کے فوج حکام نے چند روز قبل اعلان کیا تھا کہ آئندہ ستمبر کے مہینے تک اپنے 12,000 فوجی عراق سے واپس بلا لیں گے. دریا اسنا امریکی فوج کے ترجمان جنرل ڈیوڈ پرکنز نے کہا ہے کہ عراق میں سیکیورٹی کی صورتحال کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے, اور یہ ملک اب ایک پائیدار امن کی جانب گامزن ہے. امریکی فوج کے ترجمان نے اپنے اس دعوے کے تحت کہا کہ عراق میں بدامنی کے واقعات میں 90% کمی آ چکی ہے. ایسے وقت میں جب امریکی حکام اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ عراق کی سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے, اچانک اس ملک میں دہشت گردی کے واقعات کا رونما ہونا ایک لمحہ فکریہ ہے. بہت سے سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ میں وہ گروہ جو عراق سے امریکی فوج کی واپسی کا مخالف ہے, اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیوں میں کردار ادا کر رہا ہے. جس وقت باراک اوباما نے عراق سے اپنی فوج کی واپسی کے پروگرام کا اعلان کیا, امریکی فوج کے بعض کمانڈر اور اسی طرح انتظامیہ میں بش کے نظریات کے حامی بعض عناصر نے, جن میں وزیر جنگ رابرٹ گیٹس اور عراق میں تعینات امریکی فوج کے کمانڈر جنرل ریمونڈ اودرنو بھی شامل ہیں, باراک اوباما کی اس اسٹریٹجی کی شدید مخالفت کی. یہاں تک کہ بعض امریکی حکام نے تو عراق سے امریکی فوج کے انخلا کو جلد بازی میں اٹھائے جانے والے قدم سے تعبیر کیا. ان حالات میں امریکی صدر باراک اوباما کو یہ کہنا پڑا کہ اگر عراق میں بدامنی کی صورتحال جوں کی توں باقی رہتی ہے یا بدامنی کے واقعات میں شدت آتی ہے تو اپنے پروگرام پر نظر ثانی کر سکتے ہیں. اس امر کے پیش نظر ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کے بعض حلقے اوباما کے پروگرام پر اثر انداز ہونے کے لیے ایک بار پھر عراق میں موجود دہشت گرد گروہوں کا سہارا لے رہے ہیں. امریکہ کے اس نقطہ نگاہ کے مقابلے میں عراقی حکومت ہے جس نے ابھی سے امریکی فوج کے انخلا کے بعد کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں, اور وہ اس بات کا اعلان کر چکی ہے کہ امریکی فوج کے نکلنے کی صورت میں وہ عراق کی سیکیورٹی کی ذمہ داری پوری قوت کے ساتھ اور بہت ہی اچھے طریقے سے نبھانے کے لیے تیار ہے. عراق کے عوام اور حکومت کے نقطہ نگاہ سے اس ملک کی تمام مشکلات کی اصل وجہ عراق میں غاصب افواج کی موجودگی ہے, اور جب تک غاصب افواج عراق سے نہیں نکلیں گی اس ملک میں امن و امان قائم نہیں ہو سکے گا.
اور اب پاکستان چلتے ہیں, جہاں دارالحکومت اسلام آباد اس وقت سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے. اطلاعات ہیں کہ آرمی چیف جنرل اشفاق کیانی نے آج صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے ایک سے زائد بار ملاقاتیں کی ہیں. اس درمیان لانگ مارچ جو کل سے شروع ہو چکا ہے کوئٹہ اور کراچی سے, لانگ مارچ میں شرکا کی گرفتاریوں اور دھر پکڑ کا سلسلہ بھی تیزی کے ساتھ جاری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے مشیر داخلہ رحمان ملک نے کہا تھا کہ اگر لانگ مارچ کے دوران کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور جانی یا مالی نقصانات ہوتے ہیں تو شریف برادران کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا. بہرحال جہاں بعض مبصرین اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں کسی طرح کا کوئی مفاہمتی امکان پایا جاتا ہے, وہیں موجودہ صورتحال میں تو کم از کم سیاسی بحران اپنے عروج پر ہے. اس وقت ٹیلی فون لائن پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز دانشور ثاقب اکبر.
پاکستان میں یہ دن جو ہیں بڑے, اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ٹینشن کے دن ہیں. گزشتہ دنوں جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بھائی جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے شہباز شریف, ان کے خلاف جب عدلیہ نے فیصلہ کیا کہ یہ سیاست میں حصہ لینے یا کسی سرکاری عہدے کے لیے نااہل ہیں, تو اس کے بعد اسمبلی پنجاب کی ڈیزالو کر دی گئی اور مرکز میں جو ہے وہ لگا لیا, گورنر راج لگا لیا. اس کے بعد پہلے سے ہی وکلا جو ہیں وہ سابق جو چیف جسٹس ہیں ان کی اور 3 نومبر 2008 سے پہلے کی عدلیہ کی بحالی کی تحریک چلا رہے تھے, انہوں نے نواز نواز شریف صاحب کو اور ان کی پارٹی کو قائل کر لیا کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دھرنے میں شریک ہوں گے، چونکہ وہ پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اس تحریک کا ساتھ دیں گے، لیکن وہ انہوں نے لانگ مارچ کی حد تک ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا، بعد میں وہ دھرنے کے لیے بھی وہ آمادہ ہو گئے، تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا اور پورے پاکستان میں اس کے بعد ایک رد عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ آج اس وقت پاکستان میں جو بھی اپوزیشن پارٹی ہیں، جن میں سب سے آگے پاکستان مسلم لیگ نواز، اور اس کے بعد جماعت اسلامی، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف، اور اس کے بعد بہت ساری چھوٹی موٹی دیگر پارٹی جو ہیں وہ وکلاء کے ساتھ مل کر، پاکستان کے تمام علاقوں کے وکلاء ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان میں لانگ مارچ جو ہے انہوں نے شروع کیا ہے اپنے انہی مطالبات کی حمایت میں، لیکن دوسری طرف پاکستان میں موجود امریکی، برطانوی اور دیگر جو ہے سفارتکار، ان کی سرگرمیاں بھی تیزی سے جاری ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں پاکستان کے، نواز شریف، انہوں نے کہا کہ میں اس نظام کا باغی، جبکہ ادھر گورنمنٹ کہنا یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے باغی ہونے کا اپنے آپ کو اعلان کیا ہے، تو اگر کوئی کسی قسم کا نقصان ہوا اور اس مومنٹ میں اگر کوئی آدمی مارا گیا تو یعنی شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف، اور یہ جو قیادت جو مظاہرے کر رہی ہے ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات جو ہے وہ درج کیے جائیں گے۔ اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل ٹینشن جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، ابھی پاکستان میں جو آرمی ہے ہمیشہ اس کا رول سلسلے میں بڑا اہم رہا ہے، آرمی چیف نے ابھی تھوڑے عرصہ پہلے، بلکہ اس وقت بھی شاید ملاقات جاری ہے صدر کے ساتھ ان کی، اور کل انہوں نے ملاقات کی ہے وزیر اعظم کے ساتھ، آرمی کی بھی یہی خواہش ہے کہ اس مسئلے کو کسی طریقے سے حل کیا جائے۔ اب جو اکثر مجھے یوں لگتا ہے کہ ساری کوششیں اس وقت جو صدر زرداری کی یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنی اکثریت پنجاب اسمبلی میں ثابت کر کے وزیر اعلیٰ اپنا بنا لیں، وہاں ان کی حکومت بن جاتا ہے، وہ بیٹھ کے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے آئیں جی آپ کے کیا مطالبات ہیں، کچھ دو کی بنیاد پہ مسئلہ حل کر لیں۔ لیکن دوسری طرف ان کے پاس بظاہر ابھی اتنی اقلیت نہیں حاصل ہو سکی ان کو کہ جس کی مدد سے وہ پنجاب میں اپنی حکومت بنائیں، میرے خیال کہ جب تک وہ اتنے بندے نہیں توڑ لے دوسری پارٹی سے جس سے وہ اپنی حکومت بنائیں، تو شاید بڑا مشکل ہو جائے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کو آسانی سے جو ہے وہ قابو کیا جا سکے۔
یہ تھے پاکستان کے ممتاز دانشور ثاقب اکبر، جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ افغانستان کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے جو دو روز قبل ایران میں آئے تھے اور ECO یا ECO کے سربراہ اجلاس میں جنہوں نے شرکت کی تھی، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایران نے انسداد منشیات کے تعلق سے جو اقدامات کیے ہیں اور جو کوششیں کی ہیں منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے، میں اس سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوا ہوں۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ایران نے اس سلسلے میں بہت قربانیاں بھی پیش کی ہیں۔ ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
افغانستان کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے نے کہا ہے کہ ہم انسداد منشیات کے میدان میں ایران کی کوششوں سے بہت متاثر ہیں، کیونکہ ایران مسلسل منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام میں اپنی پوری کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایکو کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے تہران آنے والے اقوام متحدہ کے اس خصوصی نمائندے نے ایران کے انسداد منشیات کے ادارے کے سربراہ سے ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران نے انسداد منشیات کو یقینی بنانے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ کائی ایدی نے کہا کہ ایران کے اینٹی نارکوٹک بورڈ کے سربراہ بریگیڈیئر احمدی مقدم سے ملاقات میں ایران کی جانب سے کچھ تجاویز سامنے آئی ہیں جو وہ افغان حکام کو پیش کریں گے۔ ایران کے انسداد منشیات کے ادارے کے سربراہ احمدی مقدم نے اس مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ انسداد منشیات کو یقینی بنانے کے لیے ایران سفارتی میدان میں بھی بہت زیادہ کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کی کاشت کی جگہ اشیاء خوراک کی کاشت اور افغانستان کی پولیس کی تقویت بھی انسداد منشیات کے ادارے کے پروگرام میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی کوشش یہ ہے کہ افغانستان ایک پرامن ملک میں تبدیل ہو جائے اور اس سے ایران کو بھی فائدہ ہوگا۔ احمدی مقدم نے انسداد منشیات سے متعلق سالانہ اجلاس کے بارے میں کہا کہ سن 2007 میں اجلاس کے اچھے نتائج کے پیش نظر اسلامی جمہوریہ ایران نے سن 2008 میں بھی CND کمیشن کے اجلاس میں سرگرم طریقے سے شرکت کی تھی اور اس اجلاس میں ایران کو کمیشن کا چیئرمین منتخب کیا گیا تھا۔ یورپی یونین، ایران اور انٹرپول نیز اقوام متحدہ کے یو این او ڈی سی کے نمائندے کی شرکت سے چار جانبہ اجلاس میں جو رپورٹ ایران نے پیش کی اس میں یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ منشیات کو جتنی مقدار میں ایران میں ضبط کر کے تباہ کیا جاتا ہے وہ کسی دوسرے ملک سے قابل موازنہ ہی نہیں ہے۔ ایران کی طرف سے ان تمام کوششوں کے باوجود منشیات کے مافیا گروپ منشیات کی اسمگلنگ میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں۔ ایران نے منشیات کی روک تھام کے لیے اب تک اپنے 4,000 پولیس کے جوانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یورپی ملکوں نے جہاں کے لیے منشیات اسمگل کی جاتی ہیں ایران کے ان کوششوں کی حمایت میں کوئی بھی عملی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ افغانستان میں نیٹو کی موجودگی کے دوران اس ملک میں منشیات کی پیداوار میں 2,000 سے 8,000 ٹن تک کا اضافہ ہوا ہے۔
اور ناظرین اب رخ کرتے ہیں مشرق وسطیٰ اور خاص طور پر مسئلہ فلسطین کا۔ اطلاعات ہیں کہ قاہرہ میں جو مصر کا دارالحکومت ہے وہاں فلسطینی گروہوں کے درمیان قومی آشتی کے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ مذاکرات وہ موضوع ہے جس کی حماس نے ہمیشہ حمایت کی ہے، مگر یہ محمود عباس کی انتظامیہ اس سلسلے میں حماس کے اس مطالبے اور اس کی اس کوشش کو ماضی میں زک پہنچاتی ہے، لیکن بالآخر فلسطین کے میں قومی آشتی اور ایک وسیع بنیاد حکومت کی تشکیل کے تعلق سے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ اس کے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں ممکنہ، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔ سب سے پہلے تو اس نفس عمل پر ہم آپ کا تبصرہ چاہیں گے۔
دیکھیے، جو ڈفرینٹ فلسطین پولیٹیکل فیکشنز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان جو ہے ایک نیشنل یونٹی بیسڈ گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ کوشش 2007 سے جاری ہیں، یعنی جب سے جو ہے وہ غزہ اور ویسٹ بینک جو ہے وہ سیپریٹ طور پر جو ہے یعنی گورن ہو رہا ہے یا اس پہ جو رول ہو رہا ہے اس کے بعد سے یہ کوششیں جاری ہیں۔ ایکچولی یہ کہ 2006 کے الیکشن میں جو ہے حماس ایز اے الیکٹڈ گورنمنٹ ابھر کے آئی تھی، لیکن بعض ریشہ دوانیوں کی وجہ سے، ایکسٹرنل اور انٹرنل فورسز کی وجہ سے یہ اختلاف جو ہے وہ پیش آیا۔ اب جو موجودہ سچویشن ہے جو غزہ وار کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ جو ابھی مذاکرات کچھ دن پہلے شاید منگل کو شروع ہوئے ہیں، ٹیوزڈے کو کیرو میں مصر میں، اس میں دونوں گروپس ہیں، فتح بھی ہے اور جو ہے حماس بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اب حماس یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، تو اس کے مقابلے میں جو محمود عباس اپنا پرائم منسٹر لائے تھے فیاض، وہ ایکچولی جو ہے ایک الیگل گورنمنٹ، چونکہ اس کی بیس جو ہے وہ پارلیمنٹ پہ نہیں تھی، اور خود محمود عباس کا جو ہے وہ اب ٹینیور ختم ہو چکا ہے۔ تو اب یہ کہ فتح کا جو محمود عباس صاحب ہے، خود ان کی جو بھی ہے لیگل ایز ایکٹنگ اتھارٹی میں بھی کوئی کانسٹیٹیوشن میں کچھ مدت کے لیے کچھ اس کی گنجائش ہو، لیکن بہرحال وہ ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتے، یعنی اتھارٹی چیف کلیم نہیں کر سکتے۔ اب اس سچویشن میں اب دیکھنا یہ ہے کہ جب خود جو ہے محمود عباس کے منسوب کردہ پریمیئر فیاض نے جو ہے وہ ریزائن کر دیا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ریزائن جو ہے ایک وائڈ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے لیے راستہ ہموار کرے گا، اور اس میں یہ ہوگی کہ دونوں جو ہے فتح اور حماس جو ہے جتنی ان کی اکثریت ہے اس کے مطابق، جتنی پارلیمنٹ میں ان کی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ایک پاور شیئرنگ ڈیل پہ پہنچیں گے، اور حکومت جو ہے ایک وسیع بنیادوں پہ تشکیل پائے گی۔ اب یہ ہے کہ جو دونوں گروپس ہیں وہ خود جو ہے کچھ زیادہ تر جو دیکھنے میں آ رہا ہے فتح کی طرف سے جو ہے کچھ یوں سمجھے کہ اس میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے، اور ایون ایکسٹرنل پاور جو اسرائیل ہے وہ خود اس بیس ہے کہ یہ دو جو امپورٹنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان جو ریکنسائلیشن کا پروسیس ہے وہ ڈسرپٹ ہو. جی اب اگر یہ جو ہے ڈسرپٹ ہوتا ہے اور یہ پروسیس آگے نہیں جاتا تو یہ اسرائیل کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ مزید جو ہے اس کے انٹرسٹ میں جائے گا.
ڈاکٹر صاحب ایک ایسے وقت یہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ جب اور مصر میں ہو رہے ہیں, بات بنیادی یہ ہے کہ مصر میں مذاکرات ہو رہے ہیں, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ غزہ میں جب 22 دنوں تک اسرائیل بہیمانہ طریقے سے معصوم بچوں عورتوں اور بے گناہ لوگوں کا قتل عام کر رہا تھا تو یہی مصر اس نے جو ہے وہ گزرگاہ نہیں کھلی, پاس نہیں کھلا رفع اور در پردہ, اور بعد میں اس کی یہ پالیسی آشکارا ہو گئی تھی کہ وہ حماس کی مخالفت اور اسرائیل کی حمایت کر رہا تھا. تو مصر میں اور مصر کی میزبانی میں اس طرح کے مذاکرات پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
غزہ وار اور اس کرائسس میں مصر کا رول جو ہے وہ بہت ڈاؤٹ فل رہا ہے. نفع یعنی یہ کہ اسلامک کنٹری اس کی طرف سے نہ صرف بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی جو ہے رفع بارڈر کراسنگ کا نہ کھولنا, پھر یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی جو ایڈ ہے ان کو جو ہے فلسطینی ایریاز میں داخل نہ ہونے دینا, بالکل اسی کے جو ہے ایکول ہے جس طرح اسرائیل نے غزہ کا جو ہے بلاکٹ کیا ہوا تھا, پولیٹیکل بلاکٹ, سوشل بلاکٹ, کیش کا بلاکٹ, فیول کا بلاکٹ. تو بالکل وہی سیم جو ہے رول جو ہے وہ مصر بھی پلے کر رہا تھا اور اسرائیل کی جو انٹرسٹ ہے ان کو واچ کر رہا تھا. تو اب اس سچویشن میں جو ہے اسی لیے آپ نے دیکھا کہ خود عرب کنٹریز میں قطر نے جو ہے وہ مصر سے الگ لائن دی, آپ نے دیکھا کہ ایون جارڈن نے جو ہے کچھ کافی بہتر لائن اختیار کی ایز کمپیئر ٹو مصر. سیریا کا رول تو خیر کافی مہم رہا ہے. تو اب اس سچویشن میں جو ہے ہاں یہ اگر مذاکرات کسی تھرڈ کنٹری میں ہوتے جیسے سیریا ہے جیسے قطر ہے تو ممکن ہے کہ اس میں جو ہے اسرائیلی انفلوئنس کا جو ہے ایلیمنٹ وہ کم ہوتا.
آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سے
اسرائیلی انفلوئنس یہ چاہتا ہے کہ ان دونوں گروپس کے درمیان وہ پروسیس جو ہے نتیجے پہ نہ پہنچ پائے.
کہیں ایسا تو نہیں جیسے کہ بعض مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل در پردہ ان مذاکرات سے وہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے جو جنگ میں 22 ہزار جنگ میں حاصل نہیں کر سکا, ایسا کیا امکان ہے؟ جبکہ قومی ارضی کے مذاکرات ہیں.
ایک آپ اس کو بھی دیکھیں بلکہ کہ جو اسرائیل نے جو یونیلیٹرل سیز فائر کی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اپنے حملوں کا اٹیکس کا جو زون ہے اس کو بڑھا رہا ہے, غزہ سے ویسٹ بینک میں جو ہے وہ کر رہا ہے. تو اب اس نے اسی لیے یونیلیٹرل سیز فائر کی تھی چونکہ کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے انڈر کوئی پیس ٹریٹی نہیں ہے تو اس کو یہ موقع فراہم کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے جو ایگریسو ایکٹس ہیں اور ایگریسو ایکشنز ہیں ان کو نیکسٹ جو ہے بہت سارے یعنی نیکسٹ ایئرس کے لیے جائے. اور ابھی جو اسرائیل میں موجودہ ایکسٹریمسٹ رائٹ ونگ پارٹی آ گئی ہے جو کہ اس سے بھی یعنی ان کی جو سینٹر قدیمہ کی بجائے جو ہے لکود کا آنا جو کہیں اس سے بھی زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے. تو یہ جو ہے غزہ کے فلسطینیوں کے پرابلم جو ہے اس سچویشن میں جاری رہیں گی جب تک کوئی ریجنل رول جو ہے وہ نہیں پلے ہوتا ہے اسلامک کنٹریز کی طرف سے, عرب کنٹریز کی طرف سے, نیبرنگ کنٹریز کی طرف سے ایک ایسا رول جو کہ دو باتوں میں ہو, ایک تو یہ کہ فلسطینی فیکشنز کو یہ لوگ یونائٹ کر سکے اور دوسرا یہ کہ اسرائیل کے خلاف کوئی ایسا انٹرنیشنل تو مشکل ہے آرگن لیکن ریجنل پریشر کریٹ کر سکے کہ اسرائیل جو ہے ابھی بہت زیادہ غزہ وار کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ آئسولیشن کی طرف گیا ہے اور ایکچولی جو ہے اسرائیل خود اپنی ابھی پولیٹیکل سروائیول میں مبتلا ہے. تو یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ اگر ریجن میں یہ کنٹریز اگر پازیٹیو رول کرتے ہیں اور فلسطینیوں کی سپورٹ کرتے ہیں, نہیں یہ کہ دونوں فیکشنز کے درمیان الٹا اختلافات ڈالیں, تو اس سچویشن میں جو ہے ابھی جو ہے اجتماعی حوالے سے خود فلسطینیوں کے اندر جو ہے وہ صلح اور آشتی کی فضا ہے اور اس کا بھرپور جو ہے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور اسرائیل کے جو کرائم ہے ایکچولی ابھی وقت ہے اس کو جو ہے اس کی انٹرنیشنل کورٹ میں یا جو انٹرنیشنل ٹرائل ہے اس کا پروسیس طے کرنا اور پولیٹیکل روابط اسرائیل سے کٹ کرنا یا ایٹ لیسٹ کمرشل روابط, ٹریڈ جو کوآپریشن بعض عرب کنٹریز جو ہے اسرائیل کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں لازم ہیں. اور اس کے بعد ایک ایسی یونٹی گورنمنٹ ایک تشکیل پائے, دوسرا جو ہے نیکسٹ جو ہے کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے نکلنے کے لیے فلسطین کے سارے ایریوں میں ایک ہی جگہ پہ جو ہے نیکسٹ انتخابات ہو اور اکارڈنگ ٹو جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے جس کی جتنی میجارٹی ہو اس کے مطابق جو ہے اس کو نیکسٹ حکومت میں جو ہے یعنی موقع ملے،
اور
موجودہ سچویشن میں جو درمیان میں جتنا فاصلہ ہے اس میں جو ہے ایک یونٹی گورنمنٹ ہو.
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے سنا کہ قاہرہ میں فلسطینی گروہوں کے درمیان قومی آشتی کے مذاکرات جاری ہیں، اور اطلاعات ہیں کہ جو مذاکرات کل سے شروع ہوئے وہ آئندہ 10 دنوں تک بھی جاری رہ سکتے ہیں، اور امید یہی ہے، ظاہر ہے کہ مذاکرات ایک مثبت عمل ہے، اور اگر مذاکرات میں مثبت پیش آمد ہوئی تو جیسا کہ حماس روزول سے یہ خواہش رکھتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے فلسطین میں ایک قومی آشتی کی حکومت، وسیع بنیاد حکومت تشکیل پائے، اور جو یہ غزہ اور ویسٹ بینک یا غرب اردن آپس میں دو حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے ہیں انتظامی امور کے حوالے سے، کم از کم یہ دونوں علاقے ایک واحد حکومت کے زیر سایہ ان کا نظم و نسق چلایا جائے، اور فلسطین کے عوام کی، کم از کم ان علاقوں کے عوام کی مشکلات فوری طور پر حل کی جا سکیں، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جب غزہ اور غرب اردن کے عوام کی مشکلات حل ہوں گی. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ. بہت شکریہ.